اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم ایک زندہ شخصیت، ایک زندگی فراہم کرنے والی شخصیت کی یاد میں یہاں جمع ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی اور زندہ تر ہوتی چلی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رنگ خدا کا بیان ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہ گلاب کا رنگ ہے، یہ سبز پتوں کا رنگ ہے، میرے سر پہ کالا امامہ ہے اس کا رنگ ہے، آپ سب نے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے رنگ ہیں، اللہ کا بھی رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ کا کیا مطلب ہے؟ اور بہترین رنگ اگر ہے تو وہ رنگ خدا ہے، اور ہم اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ یہ رنگ خدا، یہ صبغۃ اللہی، اگر اسے میں اپنے طالب علمانہ الفاظ میں کہوں گا تو اسے خلوص اور سچائی کہا جاتا ہے۔ وہ خلوص، وہ سچائی جو للہی ہو، جو خدائی ہو، جو آفاقی ہو، آسمانی ہو، جو الہی ہو۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ وہ جو قرآن نے نصیحت کی کہ میں تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی خاطر قیام کرو، تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر فعل، تمہاری ہر حرکت للہ، اللہ کی خاطر ہو۔ چاہے تم مل کر وہ للہیت کا اظہار کر رہے ہو یا تنہا رہ کر الہی بن کر دکھاؤ۔ یہ صبغۃ اللہی، یہ الہی وجود، یہ آسمانی اور خدائی وجود۔ شخصیات تشریف فرما ہیں، خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران کے ڈائریکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، اسلامی جمہوری ایران کے یہاں سفارت خانے کے، کونسلگری کے اور خانہ فرنگ کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اہل سنت شیعہ سب ہم مشترکہ طور پر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب کا ہدف اور مقصد نحن لہ عابدون ہے۔ ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی عبادت کو اپنی زندگی کا حاصل اور نتیجہ جانتے ہیں۔ وہ جو عبدیت ہے، وہ جو عبودیت ہے، وہ جو بندگی ہے اس اللہ کی، اس کے جو جلوے ہیں، ان جلووں میں سے ایک جلوہ یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں صبغۃ اللہی، رنگ خدائی اور خلوص اور سچائی ہونا چاہیے۔ ہم اگر دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی قربتاً اللہ، اگر حج کر رہے ہیں تو قربتاً اللہ، تو جب ہم ہر کام عبادت کا قربتاً اللہ کر رہے ہیں تو پھر سیاست بھی قربتاً اللہ، پھر ملاقاتیں بھی قربتاً اللہ، پھر دوستیاں بھی قربتاً اللہ، پھر دشمنیاں بھی قربتاً اللہ۔ تو جب ہمارا ہر کام قربتاً اللہ ہے تو وہی صبغۃ اللہی ہے، وہی رنگ خدائی ہے۔ یہ جو میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے، کہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمیں اللہ نے یعنی جن اور انس کو اللہ نے خلق نہیں کیا مگر کیا، الا ليعبدون، مگر یہ کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے تو کیا یہ عبادت توقیفی اور عبادت توقیفی اور توقیتی ہی عبادات ہیں جن کا وقت معین ہے، جن کے ارکان معین ہیں، یا نہیں، میرا مسکرانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، میرا پانی پینا بھی عبادت ہو سکتا ہے، میرا کسی سے لڑنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، میرا کسی سے ملنا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ وہ جو ہمارے ہر کام پر اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر غالب رہے، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام کی مثالیں سب سے پہلے، پھر سرکار دو جہاں کی مثال سب سے بلند، اور پھر سرکار دو جہاں کے بعد آپ کے اہل بیت کی زندگی کی مثالیں بڑی روشن، آپ کے فداکار جانثار صحابہ کرام کی جو جانثاریاں اور فداکاریاں ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ایک مثال۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ یا تو وہ اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر آئے تھے، یا اللہ کے خاص نمائندے کے معاون تھے اور خاص عنایات معصوم کی ان کے اوپر حاکم تھیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں روح اللہ الموسوی الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ نہ کسی نبی کے زمانے کا فرید ہے اور نہ ہی کسی معصوم کے صحابہ اکرام میں سے ہیں، بلکہ وہ اس دور کا ایک مرد آہن ہے جس نے ثابت کیا کہ صدیوں بعد بھی، مدتوں عصر نس سے گزر جانے کے بعد بھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی 1400 سال بعد نبی کی زندگی کے بعد آیا ہو مگر وہ اس کے زندگی میں، اس کے کاموں میں، اس کے افعال میں، اس کے اقدامات میں، اس کے نظریات میں، اس کے افکار میں محمدی جذبہ پایا جاتا ہے، علوی کیفیت پائی جاتی ہے، حسینی آثار پائے جاتے ہیں، سجادی مزاج پایا جاتا ہے۔ وہ ہزاروں سال، سینکڑوں سال کے بعد آئے مگر وہ ہمیں جوڑ دے عصر مصطفیٰ کے ساتھ، وہ ہمیں جوڑ دے عصر رسول کے ساتھ، وہ ہمیں وابستہ کر دے عصر اہل بیت کے ساتھ۔ ایک ایسی شخصیت ہماری صدی کے اندر ہمیں اللہ نے عطا کی جن کے ذاتی زندگی عبادات پر مشتمل، جن کی اجتماعی زندگی عبادات پر مشتمل، جن کا ہر لمحہ عبادات الہیہ سے مملوء اور منور دکھائی دیتا ہو، وہ ایک ایسی شخصیت۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہماری صدی میں، یا جس صدی میں اللہ نے ہمیں بھیجنا تھا اسی صدی میں، ایک ایسا روشن وجود ہمیں عطا کیا۔ عزیزو، اگرچہ پاکستان کے حالات بھی جس وقت جیسے ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک شخصیت جس کی یاد میں ہم، جن کی برسی کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں اپنی خوشبو کو محسوس کروایا ہے، ان کے اقدامات، ان کے فیصلے پوری دنیا میں نور پھیلاتے چلے گئے۔ پاکستان تو پھر پڑوس میں ہے، پاکستان کی تو دیوار ایران کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب آیت اللہ خمینی کو شاہ ایران جلا وطن کر رہا تھا تو مولانا مودودی اور جناب مولانا صفدر نجفی اللہ مقامہ، یہ شخصیات ان سے ملاقات کے لیے گئیں اور انہوں نے دعوت دی کہ آپ پاکستان تشریف لے آئیں، اور حضرت آیت اللہ خمینی نے ظاہراً اس پر غور کرنے کا سوچا اور غور کرنے کے لیے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دی کہ ہم جلا وطنی کے ایام ترکی میں اور پیرس میں اور ان علاقوں میں نہ گزاریں بلکہ پڑوس میں جا کے گزاریں۔ لہٰذا یہاں پورے ملک میں حالات خراب کیے گئے، ساواک اور سی آئی اے نے اس ملک کے اندر فساد پھیلائے، یہ 1963 کی بات ہے۔ تقریباً 90 شہروں میں پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کروائے گئے تاکہ یہاں کے حالات کو تبدیل کر دیا جائے، اور آیت اللہ خمینی کا جو ارادہ پاکستان آنے کا ہے، ایک سنی عالم نے دعوت دی تھی اور ایک شیعہ عالم نے دعوت دی تھی اور وہ اس طرف کا سوچ رہے تھے، لیکن جب یہاں کے حالات خراب کیے گئے، ایران کے شاہ کے دور کے ایک اطلاعاتی ادارے نے اور ایک خفیہ ادارے نے، ساواک نے اور سی آئی اے امریکہ نے اس ملک کے حالات کو خراب کیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ وہ اس ملک کے طرف نہیں رخ کیا انہوں نے اور وہ دوسرے ممالک کی طرف چلے گئے۔ 15 سال جلاوطنی گزارنے کے بعد جب وہ اپنے وطن میں آتے ہیں تو پھر ایک ایسا نور پھیلتا ہے کہ پوری دنیا کو اس دور میں نظام ولایت فقیہ کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور نظام خلافت کیا ہے جو اہل سنت کہتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ جسے ہم نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں، اہل سنت اسی کو نظام خلافت کہتے ہیں۔ دونوں میں مشترکہ چیز یہ ہے کہ کیسا مضبوط عالم دین، ایک ایسا فقیہ، ایک ایسا مضبوط فقیہ کہ جو اسلامی احکامات کو، شرعی احکامات کو، قرآنی پیغامات کو معاشرے پر نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکے، جو ایسا اس شخصیت نے کر کے دکھایا۔ جب یہ انقلاب بپا ہوا اور پوری دنیا میں اس کی خوشبو پھیلنے لگی اور سب سے زیادہ پڑوسی ممالک میں اس کے اثرات مرتب ہونے لگے، تو پھر ہمارے ہاں جو ایک عالمی استکبار کی ہمیشہ سے سازش رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو منسجم اور متحد ہونے نہ دیا جائے، تو یہاں ہمارے درمیان دوریوں کے لیے پھر پلانٹڈ جی باقاعدہ تشکیل شدہ باقاعدہ مصنوع جماعتوں کو وجود میں لایا گیا تاکہ وہ ہمارے درمیان دوریوں کو ایجاد کریں۔ ہمارے درمیان جو کتابی علمی مباحث تھے انہیں روڈوں پہ اور چوکوں پر لے کر آئیں اور پھر دوریوں کا ایک رنگ بنایا جائے، اور جو کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہے۔ اس میں بہت نقصان ہوا سنی کا اس ملک میں، بہت نقصان ہوا شیعہ کا اس ملک میں، اور وہ بڑا سبب اس کا یہ تھا۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ انقلاب ایران کے بعد پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ سن 1963 میں انقلاب ایران نہیں آیا تھا، مگر سن 1963 میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو شیعہ سنی فساد ہوئے وہ سن 1963 میں ہوئے۔ ٹھیڑی کا سانحہ اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو وہ سن 1963 کا ہی سانحہ ہے، اس وقت میں انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا، لیکن مسلمانوں کو توڑنے کے لیے جو سازش کی گئی وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ ایک ایسی طاقت سامنے آئی جس کو اسلام کی طاقت کہا جاتا ہے، ایک ایسی طاقت سامنے آئی جسے قرآن کی طاقت کہا جائے گا، جسے اہل بیت کی طاقت کہا جائے گا، جسے صحابہ کرام کی طاقت کہا جائے گا۔ وہ ایک ایسی طاقت آیت اللہ خمینی کی صورت میں سامنے آئی۔ دنیا پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ آخر یہ خمینیت کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی عزم ہے، کوئی مسلک ہے؟ خمینیت کوئی نیا دین بن کر سامنے آ رہا ہے؟ لیکن بہت جلد لوگوں پر یہ روشن ہوتا چلا گیا کہ خمینیت کوئی مذہب یا دین، حتی شیعوں کے درمیان یہ باتیں، یہ سرے چھوڑے گئے، یہ باتیں چھوڑی گئیں کہ یہ شیعہ جو ایک نظریہ ہے، جو ایک رسومات ہیں، جو عادات ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان سے ہٹ کر ایک خمینیت کو ایک نئے رنگ کے ساتھ لایا جا رہا ہے جو شیعوں کے اندر بھی فرقہ بنے گا۔ جبکہ خمینیت نہ کوئی عزم تھا، نہ کوئی نظام تھا، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی مذہب تھا، بلکہ خمینیت اسلام کی عملی تجسیم کو کہا جاتا ہے۔ خمینیت اسلام جو کتابوں میں تھا، اسے کتابوں سے اور لائبریریوں سے نکال کر معاشرے، سماج اور انسانی زندگیوں تک پہنچانے کو کہا جاتا ہے۔ خمینیت ایک اس عملی مسلمان بنانے کا ایک جذبہ ہے کہ جب ہم بات خمینی کی کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک روح سی آنے لگتی ہے، ہمارے اندر ایک طاقت اور توانائی سی آنے لگتی ہے، ہمارا وجود ایک مرتبہ طاقتور ہونے لگتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ممکن ہے، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر ایسا کرنا ممکن ہے۔ آیت اللہ خمینی کے کچھ امتیازات تھے، ان امتیازات کو یقیناً میں وقت کی تنگی کے وجہ سے بہت دیر تک ان سب کو بیان نہیں کر پاؤں گا، چند ان میں سے انتخاب کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنے آغاز کلام میں جس آیت کی تلاوت کی، وہ رنگ خدائی، وہ صبغت الہی، وہ ایک خلوص اور سچائی پر مکمل مسجم ایک مسجہ وجود، ایک سجا ہوا وجود، وہ جس نے خرم شہر کی آزادی پر جب مجاہدین خوش ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو انہوں نے آواز دی کہ خرم شہر را خدا آزاد کر دا، خرم شہر کو ہم مجاہدوں نے آزاد نہیں کیا۔ یہ وہی لہجہ ہے جو مولا علی علیہ السلام نے ایک جنگ میں اپنے بیٹے حضرت محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ جب تم میدان میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا اور اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ، اور جب تم اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھو گے، اندر الی اقصی القوم قد قدمیک ولا تدولو ولا تدول الجبال ولا تدل، اپنی آنکھوں کو آخری دستے پر رکھنا اور اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ لیکن جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ تم نے کیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو سمجھانا، وَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لینا کہ یہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے بلکہ کامیابی اللہ نے تمہیں دلوائی ہے۔ وہ جو جذبہ، وہ جو پیغام، وہ جو درس مولا کائنات کا تھا، اسے اگر ہمارے زمانے میں کامیابی، تاریخی کامیابی تھی خرم شہر کی آزادی، مگر فرمایا خرم شہر را خدا آزاد کر دے، خرم شہر کو اللہ نے آزاد کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جن کا بیان بہت وقت طلب ہے اور میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، صرف حضرت آیت اللہ خمینی کے امتیازات میں چند امتیازات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ان کے اس اسلامی انقلاب کی صورت میں جو ان کے اقدامات اور ان کے فیصلے مسلسل سامنے آتے رہے، ان میں سے ایک بہت حسین منظر، انتخابات کا معیار آیت اللہ خمینی نے بدل کے رکھ دیا۔ انتخابات کا معیار دنیا میں یہ تھا اور بعض ممالک میں یہ ہے کہ اگر 1,00,000 ووٹر ہوں اور بالترتیب 15,000 16,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 7,000 8,000 7,000 6,000 اور 5,000 ووٹ اگر کسی نے لیے ہیں، اور یہ 100,000 ووٹ یعنی 1,00,000 ووٹ ان افراد نے، ان 15 افراد نے لے لیے ہوں، تو سب سے زیادہ ووٹ پڑے گویا 15,000 ووٹ حاصل کرنے والے کو۔ دنیا کے اندر انتخابات کے نظام کے مطابق 15,000 ووٹ لینے والے کو اس ملک کا، اس علاقے کا کامیاب نمائندہ شمار کیا جاتا تھا، جبکہ وہ تو 15,000 کا نمائندہ ہے، وہ 85,000 کا نمائندہ نہیں ہے۔ اور اس 85,000 ووٹوں کو بالترتیب ان 15,000 میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ 15,000 ووٹ لے کر پورے ملک کا سربراہ بن جاتا تھا، پورے علاقے کا سربراہ بن جاتا تھا۔ آیت اللہ خمینی نے آ کر انتخابات کا معیار تبدیل کیا، انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تو 15,000 کا نمائندہ ہے، 85,000 نے تو اسے ووٹ ہی نہیں ڈالا، 85,000 تو بالترتیب 14 لوگوں میں تقسیم ہو گئے ووٹ۔ اگر اس کو ملک کی سربراہی کرنی ہے تو اسے 51% ووٹ حاصل کرنے پڑیں گے۔ اور انہوں نے پوری دنیا میں حکومتوں کی تشکیل میں جو معیار گرا ہوا تھا، اس معیار کو منظم کیا، ایک خیال دیا، ایک فکر دی، اور نہ صرف خیال اور فکر بلکہ اپنی مملکت میں ایسا کر کے دکھایا۔ اسی طرح ایک امتیاز ان کی زندگی میں یہ کہ ویٹو پاور، ایک ایسا بھوت اور ایک ایسا جن تھا جو پوری دنیا پر طاری تھا اور سوار تھا، کہ ممالک اپنے فیصلے کرنے میں با اختیار نہیں تھے اور مجبور نظر آتے تھے کہ اگر ہم نے فیصلہ کر بھی لیا تو کچھ چند ممالک ہیں جو وہ ویٹو پاور استعمال کر کے ہمارے فیصلوں کو رد کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے طاقت کے زور پر صلاحیتوں کے قتل کو بند کیا، طاقت اور توانائی کے زور پر صلاحیتوں کا قتل، اسے ویٹو پاور کا نام دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، کسی کے پاس اگر اسلحہ زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہو، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس صلاحیتیں بھی زیادہ ہوں۔ لہذا انہوں نے طاقت اور زور اور دھونس کی بنیاد پر فیصلوں کا یکسر انکار کیا اور کہا ویٹو پاور کچھ نہیں ہوتا، ہم ویٹو پاور کو نہیں مانتے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہم نہ روس کو مانتے ہیں نہ ہم امریکہ کو مانتے ہیں، ہم تو اگر مانتے ہیں تو جمہوریہ اسلامیہ کو مانتے ہیں، ہم اس اسلامی جمہوریہ کو مانتے ہیں کہ جس کے اندر عوام کی رائے اللہ کے حکم کے زیر اثر ہوں۔ اور انہوں نے ایک ایسا تصور پیش کیا جو الحمدللہ ان کے ہاں آج سال ہائے سال گزرنے کے باوجود روز بروز مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا ایشو تھا ہمارے ہاں، وہ زیادہ نہ صحیح مگر کم بھی نہیں تھا، کہ سیاست اور دین کی جدائی ہے، سیاست دین سے جدا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے اس خیال کو بھی ذہنوں سے نکال دیا، سیاست دین سے جدا نہیں ہے بلکہ سیاست محکوم دین ہے، دین حاکم سیاست ہے۔ اگر دین حاکم سیاست ہو جائے تو نہ صرف سیاست دین سے جدا نہیں ہے بلکہ سیاست عین دین ہے اور دین کی روح سیاست ہے۔ عزیزو، اگر سیاست بری شے ہوتی تو کبھی بھی آئمہ اہل بیت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ساست العباد کہہ کر یاد نہ کرتے، انتم ساست العباد، سلام ہو اہل بیت آپ پر کہ آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاست دان ہیں۔ سیاست وہ کہ جو دین سے محکوم ہو، جہاں دین یعنی قرآن، حدیث، سنت، اہل بیت کے فرامین، ان کی سیرت اگر حاکم ہو جائے تو پھر وہی سیاست ایسا رنگ دکھاتی ہے جیسا رنگ الحمدللہ ہم ایک مدت سے اسلامی جمہوری ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم آج پاکستان میں، حسینیہ ایرانیان میں، خانہ فرنگ جمہوری اسلامی کی جانب سے اور حسینیہ ایرانیان کی جانب سے مشترکہ، اور ہم سب کی جانب سے مشترکہ، اس اجلاس میں، اس تعزیتی ریفرنس میں، اس تعزیتی جلسے میں، اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کریں کہ ہمارا وطن بھی ہم سے کچھ ایسی ہی خوشبو مانگ رہا ہے۔ اللہ ہمیں خمینی بت شکن کی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔